بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد تبلیغ دین جو ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اس سے حج کا بیان پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کے واسطے حج بیت اللہ فرض ہے جس کسی میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت مسلمان بغیر حج کیے مر گیا تو اسے اختیار ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. حج بھی دین کا ایک ستون ہے. حج کے اعمال و ارکان ظاہری کا بیان چونکہ احیاء العلوم میں ہو چکا ہے لہذا اس جگہ حج کے رموز اور آداب بیان کرنے مقصود ہیں. پر جاننا چاہیے کہ آداب حج سات ہیں. اول یہ کہ سفر سے پہلے حلال زاد راہ اور کوئی نیک بخت ساتھی تلاش کر لو, کیونکہ حلال توشے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور رفیق صالح تمہیں گناہوں سے روکتا اور نیک کام یاد دلاتا رہے گا. دوسری بات, دوسرا ادب, اس سفر میں تجارت کا خیال بالکل نہ رکھو. فرمایا کہ کوئی وسوسہ دل میں نہ لائے. کہ قرآن کے اندر تو تجارت کی اجازت دی ہے. بات یہ ہے کہ اول تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کو ممنوع نہیں بتلاتے جو خلاف قرآن ہو. دویم ہم میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں فرق ہے کہ وہ حضرات حج کے دوران تجارت بھی اعانت دین ہی کے لیے کرتے تھے اور ہم حج بھی تجارت کے لیے کریں گے, تو یہ فرق ہے. تو اس سفر میں تجارت کا خیال بالکل نہ رکھو, کیونکہ طبیعت کے تجارت کی جانب متوجہ ہونے سے زیارت حرمین شریفین کا ارادہ خالص اور بلوث نہ رہے گا. تیسری بات, راستے میں کھانے کے اندر وسعت کرو اور رفقاء سفر اور نوکروں چاکروں اور کرایہ داروں کو خوش رکھو اور کسی کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو بلکہ نہایت خلق و محبت سے اور نرم گفتاری سے سفر کو ختم کرو. چوتھی بات, فحش گوئی, جھگڑے, فضول بکواس اور دنیا کے معاملات کی بات چیت کو بالکل چھوڑ دو اور ضروری حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زبان کو تلاوت کلام اللہ اور ذکر الہی میں مشغول رکھو. پانچویں بات یہ کہ شان کی سواری پر نہ ہو, مطلب یہ کہ شان دکھانے کو سواری مت کرو, باقی رفع تکلیف کے لیے کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ یعنی یہ پہلے زمانے میں جو شبدہ سے شگری خوبصورت خجاوے والے اونٹ ہوا کرتے تھے یہ اس سے متعلق ہے کہ شاندار سواری کا انتظام نہ کرو. اب آج کل تو مجبوریاں ہیں اور ہوائی جہاز کے سفر ہیں تو اس میں نیت یہ نہ کرے شان دکھانے کی. اب ہوائی جہاز ایک عالی شان سواری ہے لیکن نیت نہ کریں, یہی دل میں ہمارے حضرت احمد برکاتہم یہی فرماتے ہیں کہ دل میں نیت کرو کہ اگر میں کر سکتا تو سر کے بل جا کر میں حج کرتا اور سر کے بل چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا, بلکہ بار برداری کے اونٹ پر بیٹھ جاؤ تاکہ دربار حق تعالی میں پراگندہ حال غبار آلود اور مسکینوں محتاجوں کی ذلیل و خستہ حالت سے حاضری ہو. اس سفر میں بناؤ سنگار اور زیادہ آرام طلبی کا خیال بھی نہ لاؤ. چھٹی بات کہ کبھی کبھی سواری سے اتر کر پیدل بھی ہو لیا کرو کہ اس میں سواری کے مالک کا بھی دل خوش ہوگا اور سواری کو بھی آرام ملے گا. یعنی اگر اونٹ پہ جا رہے ہیں یا جانور ہے تو اس کو آرام ملے گا. اب اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. غرض یہ کہ اس سے ملتی جلتی جو بھی چیز ہو ہم دھیان رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں خیال بھی آ جائے. مثلاً کوئی ڈرائیور ہے اس کو کسی طریقے سے اگر آرام ہم پہنچا سکیں تو یہ اس میں آ جائے گا. اور نیز تمہارے ہاتھ پاؤں بھی حرکت کرنے سے چست و چالاک رہیں گے, پیدل چلنے سے آدمی فٹ رہتا ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے یا جس قسم کا بھی مالی نقصان یا تکلیف یا مصیبت اٹھانی پڑے تو اس پر خوش دل رہو اور اس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھو. یہ سات آداب بتائے ہیں. ایک نمبر تو یہ ہے کہ حلال رزق حلال ہو, حلال مال سے حج کیا جائے اور رفیق سفر کوئی ہو تو وہ نیک ہو تاکہ وہ گناہوں سے روک کر رہے, نیک کام کی یاد دہانی کرے. اور دوسری بات بتائی ہے کہ سفر میں تجارت کا بالکل خیال نہ ہو. اور تیسری بات بتلائی ہے کہ کھانے کے اندر وہ سرو کرو, یعنی اپنے ساتھ کسی کو ملا لو, شریک کر لو, یا کسی بھی کسی کو کھانا پہنچا دو. اپنے لیے خریدا کھانا تو دوسرے کو دے دیا, یا اپنے لیے لے کے گئے تھے اس میں سے کسی کو شریک کر لیا یا پہنچا دیا اس کو. اور اسی طرح جو جتنے بھی وہاں پر مال حضرات ہیں جو معاون ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ بدخلقی نہ ہو, نرم گفتاری رکھے. چوتھی بات کہ فحش گوئی یعنی زبان کی حفاظت ہو, جھگڑے فضول بکواس دنیا کی باتیں نہ ہو. اور پانچویں یہ کہ شاندار سواری نہ ہو, یعنی جس جو بھی حالت ہو ہماری شکستہ حالت ہو, محتاجوں کی بھی ہو. جیسے کہ حج کے لیے دو چادروں میں اللہ نے وہاں بلایا ہمیں, پھر بلانے کے بعد سر بھی منڈوا دیا ہوں اور نہانے کو بھی منع کر دیا, بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود بھی جسم ہوتے ہیں پسینے میں ہیں لیکن یعنی بال ٹوٹنے کی وجہ سے اس میں بھی پابندیاں بھی ہیں. اور نہانا بھی جو ہے وہ گرمی دور کرنے کے لیے تو جائز ہے لیکن پسینہ میل دور کرنے کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, وہ احکام حج میں سب لکھے ہوئے مسائل. غرض یہ کہ وہاں جو اللہ نے بلایا اپنے دربار میں تو محتاجوں کی سی ذلیل و خستہ حالت بنا کر بلایا ہے, فقیروں جیسی حالت, تو ہماری کسی حالت سے شانداری اور بہت زیادہ شان و شوکت نہ ظاہر ہو. آرام کے لیے تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے لیکن شان و شوکت کی نیت نہ ہو. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ممکن اگر ہو تو پیدل چل لے اس نیت سے, اور نہیں تو پھر جو سواری کا جو مالک ہے اس کو, چاہے وہ گاڑی ہو چاہے بس ہو, اس کو کسی طرح راحت پہنچانے کا کوئی طریقہ نکال لے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس سفر میں کسی مالی نقصان یا تکلیف یا مصیبت پر خوش دل رہے, اس میں واویلا نہ کرے, شکایت نہ کرے, غم زدہ بھی نہ ہو, بلکہ اس کو حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھے اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھے. تو فرمایا کہ حج کی عبادت میں رموز و اسرار تو بہت ہیں مگر ہم صرف دو مضمون بیان کرتے ہیں. اول, حج اس ربانیت کا بدل ہے جو پہلی امتوں میں رائج تھی. حدیث میں آیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبانیت اللہ تعالیٰ نے حج کو بنا دیا ہے. اول بیت عتیق یعنی سب سے پہلے بنے ہوئے مکان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عنایت فرمایا, یعنی اس کو اپنی جانب منسوب فرمایا اور نام اس کا بیت اللہ رکھ دیا. پھر اس کے گرد و نواح کو حرام گردانا, میدان عرفات کو حرم کا ذہن بنایا اور اس کا شرف اس طرح عطا فرمایا کہ نہ وہاں شکار جائز ہے نہ درخت کاٹنا حلال. سو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مکان سے منزہ ہے اور گھر یا مکان کا محتاج نہیں, وہ سب کو محیط ہے اور اسے کوئی جگہ اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی. اس نے خانہ کعبہ کو جو اپنی جانب منسوب کیا اور اس کے طواف کا لوگوں کو حکم دیا, تو اس میں حکمت یہ ہے کہ بندوں کی غلامی کا اظہار اور ان کی بندگی کا امتحان ہو جائے. اور فرما بردار غلام اپنے آقا کے دربار میں دور دراز جگہوں سے بالقصد زیارت کرنے کو جوخ در جوخ ایسی حالت سے آئیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں, غبار آلود ہوں, شاہی حیبت جلال سے حیران و پریشان حال ہوں, ننگے پاؤں مسکین محتاج بنے ہوئے ہوں. اور اسی مصلحت سے اس عبادت میں جس قدر بھی اعمال و ارکان مقرر کیے گئے ہیں وہ سب بعید از عقل ہیں, تاکہ ایسے اعمال کا ادا کرنا محض حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر ہو اور کوئی طبعی خواہش یا عقلی حکمت کا اتباع اس کا باعث نہ ہو. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بار الہ میں ہم اپنی معبودیت اور غلامی کا اظہار کرنے کو عبادت حقہ یعنی حج میں حاضر ہیں. یعنی کہ یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں عبادت کا کوئی صورت نظر نہ بھی آئے, عبادت کی کوئی صورت اصل میں نہیں ہے. جیسے کیونکہ بیت اللہ کی گرد چکر لگانا, تو چکر لگانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن یہ ایک عاشقانہ والہانہ سی عبادت ہے اور بعید از قیاس, بعید از عقل ہے. اس عقل میں نہیں آتی یہ چیزیں, یہ حرکات, یہ سکنات, پھر میدان عرفات میں جمع ہونا, پھر مینا میں کنکریاں مارنا, مزدلفہ, جس میں بھی غور کریں تو اس میں کوئی عبادت کی صورت نہیں نظر آتی عقلی طور پر کہ اس میں کیا اسرار ہے, کیا بس ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو فرمایا کہ کوئی طبعی خواہش یا عقلی حکمت کا اتباع اس کا باعث نہیں ہے, بلکہ محض ایک عبادت ہے, عاشقانہ عبادت ہے. سفر حج کی وضع بالکل سفر آخرت کی سی ہے, اور مقصود یہ ہے کہ حجاج کو اعمال حج ادا کرنے سے مرنے کا وقت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات یاد آ جائیں۔ مثلا شروع سفر میں بال بچوں سے رخصت ہوتے وقت سکرات موت کے وقت اہل و عیال سے رخصت ہونے کو یاد کرو، اور وطن سے باہر نکلتے وقت دنیا سے جدا ہونے کو، اور سواری پر سوار ہوتے وقت جنازے کی چارپائی پر سوار ہونے کو یاد کرو، احرام کا سفید کپڑا پہنتے وقت کفن میں لپیٹے جانے کو یاد کرو، اور پھر میقات حج تک پہنچنے میں جنگل و بیابان قطع کرتے وقت اس دشوار گزار گھاٹی کو قطع کرنے کو یاد کرو جو دنیا سے باہر نکال کر میقات قیامت تک عالم برزخ یعنی قبر میں تم کو کاٹنی ہے۔ راستے میں راہزنوں کے حول و حراس کے وقت منکر نکیر کے سوالات اور بےکسی میں حول و حراس کا خیال کرو، جنگلی درندوں سے قبر کے سانپ بچھو کیڑوں مکوڑوں کو یاد کرو، اور میدان میں رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے علیحدہ تنے تنہا رہ جانے کے وقت قبر کی تنہائی اور وحشت کو یاد کرو، اور جس وقت چیخ چیخ کر لبیک اللہم لبیک پڑھو تو زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت سوال کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی ندا کے وقت میدان حشر میں حاضری کے لیے تم عرض کرو گے، اس جواب کو یاد کرو۔ قبروں سے اٹھنے کے وقت اس جواب کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی ندا کے وقت آواز لگانے کے وقت میدان حشر میں حاضری کے لیے تم عرض کرو گے۔ غرض اسی طرح ہر عمل میں ایک عبرت اور معاملہ آخرت کی یاد دہانی ہے، جس سے ہر شخص جس قدر بھی اس میں قلب کی صفائی اور دین کی ضروریات کا خیال رکھنے کی وجہ سے استعداد ہوگی آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہ مضمون یہاں ختم ہوا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو حج کے آداب کو سیکھ لیں جو آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں، مسائل تو اپنی جگہ ہیں، مسائل سب سے زیادہ ضروری ہیں، مسائل کو اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ حج کو مقبول بنانے کے لیے یہ سات ادب بیان فرمائے ہیں، اور حکمت اس میں دو حکمتیں بیان کی ہیں کہ اول یہ حج جو ہے وہ رہبانیت کا بدل ہے، اور اس میں جو ہے مشکلات بھی آتی ہیں، مشقت بھی آتی ہے اور پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری مشروعیت کا دوسرا راز یہ ہے کہ اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا کہ اس سے آخرت کے سفر کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے، جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور پر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا، یا بندر نظر آ گیا، یا الو بولا، تو ان چیزوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا اور عرض کیا کہ چھواروں کے لیے دعائے برکت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعائے برکت کی اور مجھ سے فرمایا کہ انہیں لے کے اپنے توشے دان میں ڈال رکھو، جب تمہارا جی چاہے اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لو، مگر اسے جھاڑنا مت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چھواروں میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اتنے اتنے وسق، یعنی ایک 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور ایک سا وہ ظرف ہے جس میں 3.5 سیر گندم سما سکیں۔ فرمایا کہ اتنے اتنے وسط میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور ہمیشہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے، اور وہ توشے دان ہمیشہ میری کمر میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ بروز شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریب 30 برس کا زمانہ ہوتا ہے، میری کمر سے کٹ کے کہیں گر پڑا اور جاتا رہا۔ یہ معجزہ ایسی چیز میں ظاہر ہوا جو اصل میں نبات کا ثمرہ ہے اور فی الحال جمار ہے، اس کو بھی دونوں سے تعلق ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی جو یہ وقت ہمارا رہ گیا ہے اس رمضان رمضان المبارک کا، ایک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بار بار ہمیں رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت دے، اور ان ماہ رمضان میں اللہ تعالی ہمیں خوب توفیقات سے نوازے، اور اللہ تعالی اپنی ذات عالی کو خوب راضی کرنے کی اور ان کو خوب یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے یہ عشرہ چونکہ دوزخ سے خلاصی کا ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اس آخر عشرے میں خوب بڑی چڑی ہوتی ہے، لامحدود ہوتی ہے اپنے بندوں پر، تو اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے نجات کا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم سے ہمیشہ کے لیے خلاصی مقدر فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں دخول ابونی جنت میں نصیب فرمائے۔ اور ان راتوں میں جیسا کہ مشہور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اس رات کو پا جاؤں تو کیا دعا مانگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی مشہور ہے، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اور یہ روایت بھی ہے اللہم انک عفوٌ کریمٌ تحب العفو فاعف عنی، تو دونوں میں سے جو بھی ہو اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، اس دعا کو دل سے خوب مانگے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے، تو اسی قدر دعا بھی عظیم القدر ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عظیم القدر دعا ہے، عظیم القدر شب ہے، عظیم القدر دعا ہے، اور اس کی تعلیم کرنے والا بھی عظیم القدر ہے۔ تو اس دعا کو خوب مانگے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کتنی بڑی دولت ہے، کہ اتنی قیمتی رات میں یہ مانگنا سکھائے اللہ سے ہم معافی مانگیں، اور ہر شخص اپنے کو گناہگار سمجھے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو ضرور ہی بنا کر اللہ سے معافی مانگے۔ جتنا ہو سکے اس دعا یہ بہترین استغفار کا صیغہ ہے، اللہم انک عفوٌ کریمٌ تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ ہمیں آپ بہت زیادہ معاف فرماتے ہیں، فرمانے والے ہیں، ان عفوٌ مانے کثیر العفو، بہت زیادہ معاف کرنے والے، تحب العفو، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ معافی دینے کو زیادہ محبوب بھی رکھتے ہیں، آپ کو پسند ہے معافی دینا، اپنے بندوں کو معاف کرنا، بس فاعف عنی، جلدی سے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اور جو روایت میں کریم کا لفظ ہے تو کریم اور بھی زیادہ اس کی تاثیر کو بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، تو یہ اگر کریم کا لفظ بھی اضافہ کر لیں تو اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی رحمت کا جاذب رہے گا۔ تو اس دعا کو مانگیں، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مغرب یعنی سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کی برکات شروع ہو جاتی ہیں، تو وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، یا مزدور پیشہ ہیں، محنت کش ہیں، ان کو چاہیے کہ شروع رات سے ہی اس کا اہتمام کریں عبادت کا، تاکہ جس قدر عبادت ہو جائے اور پھر تھک جائیں تو کچھ سو بھی جائیں، ورنہ اگر رات کا انتظار کرتے ہیں تو پھر اسی میں ہی اچھی خاصی تھکن ہو جاتی ہے اور پھر جاگا نہیں جاتا۔ تو جتنا ہو سکے جاگ کر تھوڑی مشقت مظاہرہ کر کے اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور جب بالکل تھک جائیں تو پھر سو بھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے اگر ہم سو لیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی عبادت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ شب قدر سے محرومی نہ ہوگی۔ تو ہے تو یہ عشرہ پورا مہینہ ہی، بلکہ ایسا ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، خصوصاً تہجد کے کم از کم 4 رکعت تو ہم پڑھ لیا کریں، اور کچھ تھوڑی سی تلاوت اور ذکر اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں، اور خوب معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان راتوں میں جو ان کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، یہ ناقدری ہوگی اگر اس رات کی ہم نے قدر نہ کی، کچھ بھی کام نہ کیا، تو یہ بڑی ناقدری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے میسج کیے ہیں، فردن فردن جواب دینا تو مشکل ہے, تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی, سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی خاص طور پر قدر کی توفیق نصیب فرمائے, ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہ فرمائے, اور جس قسم کی کوئی تکلیف پریشانی یا مصیبت کسی کو ہے, اللہ تعالیٰ اس کے غم کا مداوا کرے اور اس کی پریشانی کو دور فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی دولت مغفرت کی, مغفرت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ جلد فرما لیں, ہمارے اولادوں کو جلد فرما لیں, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جلد فرما لیں, بری صحبت سے حفاظت فرمائیں, بری صحبت کی رسعت سے میری, میرے گھر والوں کی, بچے بچے کی, میرے ساتھ دوستوں, ان کے گھر والوں کی, اولادوں کی, سب کی حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ نیک صحبتیں عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت, اتباع شریعت اپنے اکابر کے طریق پر ہم سب کو نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی اور رضا کا کمال نصیب فرما دیں, اور ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائیں, اور کامل رضا اپنی عطا فرما دیں, اور ہم سب کو اللہ بلا استحقاق اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم.